बारगाह में रब की सजदरेज था कोई, मांग कर शहादत जो रो दिया दुआओं में, देख ले मेरे मालिक साद राह की गठरी, मालो जर से खाली है।
शोदा की जिंदगी का मुताला करें तो उनके पास एक जस्तजू होती है, उनके पास एक आरफाना शौक होता है जो उन्हें शहादत की तरफ लेके जाता है। वो जज्बा, वो इरादा एक इंतहाई बुलंद मकसद के लिए होता है। ये जुमले शहीद कासिम सुलेमानी के हैं और इनके साथ मुंसलिक एक और हिस्सा जो मैं इस वक्त इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि दुश्मन के साथ जंग के महाज पर दो आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि इत्तेहाद में सबसे अहम हिस्सा दुश्मन के सामने इत्तेहाद है, यक आवाज इत्तेहाद। मैं आज के इस प्रोग्राम जिसका मौजू मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, कम्बैटिंग इस्लाम फोबिया एंड ग्लोबल टेररिज्म, कि जिसमें आप, मैं, हम सब अपने दुश्मनों को पहचाने और ख़ास तौर से उसकी साजिश, उसके इरादों को जाने, इस हवाले से आज एक खूबसूरत सी नशस्त जिसमें मैं अपने ख़ास मेहमानों को स्टेज पर दावत देने का शर्फ हासिल करूंगा। यकीनन ये मेहमान वक्त की पाबंदी करते हुए आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। इनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक जुमला इंतहाई गौर और तवज्जो तलब है। मैं नाम लेके खुश आमदीद कहूँगा और मुझे यकीन है कि इस दौरानिए में आप भी सलावात की तस्बीह पढ़ते रहेंगे ताकि हमारे आने वाले मेहमानों की हौसला अफजाई होती रहे। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और इसी स्टेज पे आने की दावत देता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ तशरीफ़ रखें। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा हमारे बहुत ही प्यारे गुफ्तगू में एक फ़न रखने वाले और इंतहाई काबिल एहतराम, आप कौंसिल जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी रहे हैं और मैं ज़ाहिर इस जिम्मेदारी को उनके हवाले करने लगा हूँ, मगर साथ साथ मैं अपने मेहमानों को जो चाहता हूँ कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं ताकि मैं सवाल जवाब भी कर सकूं और गुफ्तगू का आगाज़ भी हो सके। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब डॉक्टर शम्स हामिद जो डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हैं इकरा यूनिवर्सिटी से, वो रोस्टम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं ताकि आपसे गुफ्तगू हो सके। डॉक्टर शम्स हामिद डीन हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस इकरा यूनिवर्सिटी से, आपका ताल्लुक है और आपकी आमद के लिए बुलंद आवाज़ में सलावात पढ़ें। मैं दूसरे मेहमान जिनका ताल्लुक भी शोबे तदरीस से है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फ़राइज़ को अदा फरमा रहे हैं, मिस्टर जीएम रसूल बलोच जो एम्बेसडर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे और प्रोफेसर भी हैं आईबीएम में, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ बुलंद सलावात में। मैं हमारे तीसरे मेहमान, आपका भी ताल्लुक शोबे तदरीस से है और दर्स आपका खासा है, आप इस्लामिक स्टडीज़ के हेड भी हैं जो डिपार्टमेंट बहरिया यूनिवर्सिटी में कायम है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं डॉक्टर अब्दुल कादिर से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएं सलावात में। हमारे एक और मेहमान, और हमें बड़ी खुशी है कि आप तशरीफ़ लेकर आए, जब हम ग्लोबल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम आलमी दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, यानी इसकी ज़द में आने वाले हर कसो नाकस की बात कर रहे हैं, जी हिस की बात कर रहे हैं, जी रूह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपका होना भी इंतहाई तवज्जो तलब है और आपकी गुफ्तगू से भी बहुत हम लुत्फ़ लेंगे। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मिस्टर नाजिर आलम को जो बिशप हैं यूनाइटेड चर्च ऑफ पाकिस्तान के, मैं दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इसी दौरान अगर हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनका नाम लेके उनको खुश आमदीद कहूँ। हमारे पास कमिश्नर कराची मिस्टर इकबाल मेमन साहब कुछ ही लम्हों बाद यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, मैं उनसे भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी स्टेज पे आ जाएं और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मैं उनको भी स्टेज पर दावत देना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे आलिम दीन हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं और अपनी गुफ्तगू से पुर अकीदत गुफ्तगू से महरूम नहीं रखते, خاص طور سے میرے پروگرامز میں الف لام میم میں جی ٹی وی میں تشریف لے کر آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسی طرح سے اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے. میں علامہ شبیر میسمی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جی, ہمارے ایک اور بہت پیارے دوست, آپ مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف تقاریب میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, آج بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے مجھے یقین ہے. علامہ محمد احسن صدیقی جو کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں, اور اگر یہاں موجود ہیں تو پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. میں آپ کا منتظر ہوں, جس لمحے آپ آئیں گے ہم آپ کا اسٹیج پہ انتظار کریں گے. ہمارے ایک اور مہمان یہاں تشریف فرما ہے, اور اس دورانیے میں جس طرح دوست آتے جائیں گے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا رہوں گا, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس وقت انتہائی قیمتی وقت میں حضرت علامہ اقبال کے ان اشعار کا بھرپور تعاون حاصل کرتے ہوئے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانے خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں. گفتگو کا آغاز ہوگا, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبد القادر سے کہ مجھے اس سوال کا جواب اور پھر اپنا ایک تفصیلی جائزہ پیش فرمائیں کہ یہ گلوبل ٹیررزم ہے کیا, اور کس طرح سے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. شکریہ.
کہ ٹیررزم کا بنیادی طور پر تعلق کسی ریلیجن کے ساتھ جوڑنا, یہ مذہب کے ساتھ زیادتی ہے, اس مذہب کے ماننے والے اکثر افراد کے ساتھ زیادتی ہے جو پوری دنیا کے اندر بستے ہیں اور اپنی امن پسندی کی تعلیمات کا پوری طرح سے پرچار کرتے ہیں. اس وجہ سے گلوبل ٹیررزم ہر اس عمل کو کہا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, چاہے اس کا ارتکاب کسی بھی کمیونٹی کی طرف سے کیا جائے, کسی فرد کی طرف سے کیا جائے, اس کو کسی مخصوص مذہب کے ساتھ جوڑ دینا یہ اس مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اور اس مذہب کے ساتھ زیادتی ہے. تو میرے خیال میں ہر وہ کام جس سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے وہ گلوبل ٹیررزم کی تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے.
زبردست, بہت شکریہ. گلوبل ٹیررزم کا ایک زاویہ تو یہ ہو گیا, اور ظاہر ہے اس کی زد میں آنے والا ہر انسان ہو سکتا ہے, اور آپ نے بہت ہی خوبی سے یہ بات واضح کر دی کہ اس کا تعلق کسی خاص مذہب کے مسلک سے نہیں ہو سکتا, بلکہ جو انسان دہشت گرد ہے اور جو طور پر اپنے خیالات مسلط کرنا چاہتا ہے. اسی دورانیے میں خواتین و حضرات میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں, ہمارے دیگر مہمان بھی یہاں تشریف فرمائیں. میں توجہ کا طلبگار ہوں اور خاص طور سے درخواست کرنا چاہتا ہوں امبیسڈر حسن حبیب صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں جوائن کریں اور اسٹیج پہ تشریف لے آئیں, اور آپ کی آمد سے آپ کی گفتگو سے ہم قطعی محروم نہیں رہنا چاہتے. بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے گا. اسی دورانیے میں انتہائی شفیق مہربان جناب حسن نوریان صاحب نے ہمیں اسٹیج پہ جوائن کیا ہے, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے آج کے ایک اور مہمان جن کا تعارف میں نے اس سے قبل آپ کو پیش کیا, جناب علامہ احمد اقبال رضوی صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف فرمائیں, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے دیگر مہمان بھی, مسٹر اقبال میمن صاحب بھی کچھ ہی لمحوں بعد, اور دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, اور اظہر حمدانی صاحب اگر مجھے سن سکتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ساتھ ساتھ اس وقت گلوبل ٹیررزم کی بات چل رہی ہے, اور اسلام فوبیا اور گلوبل ٹیررزم کا رشتہ کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے میں انتہائی درخواست گزار ہوں واضح طور پہ ہمیں بتانے کی کوشش فرمائیں, بلکہ خاص طور سے نشاندہی فرمائیں کہ اسلام فوبیا کسے کہتے ہیں. اور ڈاکٹر عبد القادر صاحب, یہ آپ سے سوال ہے کہ اسلام خاص طور سے اس گلوبل ٹیررزم کی زد میں کیسے آتا ہے آج کی صدی میں؟
جی, اسلام فوبیا کی اصطلاح اور ٹرمنالوجی ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ استعمال کی جاتی رہی ہے. فوبیا ویسے کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے خوف کو, تو اسلام فوبیا کا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پایا جانے والا خوف جو پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. اور اس کے اسلام کے ٹیررزم کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ, یا اسلام فوبیا کے لفظ کے اتنے زیادہ کامن ہو جانے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مخصوص طبقے نے مسلسل اس کو استعمال کیا ہے، اور خاص طور پہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا اور اس میں ایک بہت بڑی تباہی ہوئی، اس کا تعلق جو ہے وہ ثابت ہوا یا کہا گیا کہ کچھ مسلمانوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام ہی کے ساتھ اس پورے معاملے کو جوڑ دیا گیا، اور اس طرح سے اس کو ریپرزینٹ کیا گیا جیسے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کی ریپرزینٹیشن ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پوری دنیا میں لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا گیا، اور اب اسلام فوبیا ایک پوری اصطلاح بن گئی اس مسلسل عمل کے نتیجے میں، کہ جس کی وجہ سے ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمانوں نے کسی دوسرے مذہب کو اٹیک کیا، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر اسلام کا نام لے کر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور یہی اصل میں اسلام فوبیا ہے کہ ایک انجانے خوف یا انجسٹیفائیڈ ریزنز کی بنیاد پر پائے جانے والے خوف کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا. اور یہ اس حوالے سے ہمیں بہت وضاحت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ مغرب نے ڈبل اسٹینڈرڈ سے کام لیا ہے اس حوالے سے. ایک طرف جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات بار بار کی جاتی ہے، اور آبویسلی کی جانی چاہیے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں اور سوسائٹی نے جو حقوق دیے ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حقوق تمام لوگوں کو ملنے چاہیے. اگر کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی ریلیجن کے ماننے والوں کو اس ریلیجن کا نام لے کے، اس مذہب کا نام لے کے ان حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ یہ چیز بہت کامن ہو چکی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو یا اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کی شان میں ایسی سرگرمیاں کی جاتی ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. اسی طریقے سے حجاب کے حوالے سے حجاب و فوبیا ایک پورا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اسلام و فوبیا ایک پوری آئیڈیالوجی بن چکی ہے. ایک وقت یہ تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ مغرب کا ایک کامن پرسن جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، لیکن اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ مغرب کی ایلیٹ کلاس اسلام کے خلاف بولتی ہے، مسلمانوں کے خلاف بولتی ہے، لکھتی ہے، ذہن سازی کرتی ہے، پروپیگیٹ کرتی ہے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے.
اچھا،
ڈے ون سے، جس دن اسلام وجود میں آیا ہے اس وقت سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بھی وجود میں آیا ہے. اگر آپ چلے جائیں ہسٹری کے اندر تو وہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا نئے کنورٹڈ مسلمانوں کے لیے، صابع، یا کہا جاتا تھا صبوتا، جو مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا صبوتا. صبوتا کا مطلب ہوتا تھا کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، یعنی تم سوسائٹی سے الگ ہو گئے. تو یہ مسلمانوں کے لیے نان ایکسیپٹنس کا جو بیہیویئر ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. اس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ لوگوں نے اس طرح سے ایکٹ کیا ہے کہ مسلمان لوگوں کو قبول نہیں ہوتے ہیں یا اسلام قبول نہیں ہوتا ہے تو اس کو مختلف انداز سے، خوبصورت تعبیرات سے جو ہے وہ مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اسلام فوبیا جو ہے وہ اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ. میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کے سامنے انہوں نے ویلکم نوٹ بھی پیش فرمایا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی، بہت ہی مختصر مگر جامع. ڈاکٹر سعید طالبینیا سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور ہمیں مہمانوں کے ساتھ یہاں پہ جوائن کریں. آپ کی تشریف آوری کا انتہائی شکریہ. اور میں اس وقت خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، عبداللہ حسین ہارون صاحب یہاں تشریف فرمائیں. آپ سابق مندوب بھی رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں، اور ساتھ ساتھ گفتگو میں میں اور تشنگی محسوس کر رہا ہوں جب میں اسلام فوبیا کی بات کر رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے واضح فرمایا. غلام رسول بلوچ صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، امبیسڈر ہیں، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس وقت امن کے امبیسڈر اس انداز سے ہیں کہ آج آپ گفتگو بھی امن کے حوالے سے فرما رہے ہیں. میں سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، کیا اس کو مغرب سمجھتا ہے، اسلام فوبیا نام کی کوئی شے ہے، یا پھر یہ صرف مسلمانوں کا ایک خیال ہے، ایک وہم ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں؟
بہت شکریہ آپ کا. مقالہ تو میرا تھا پورا، لیکن آپ نے بڑا خوبصورت طریقہ کار استعمال کیا ہے کہ جتنے بھی جہاں خوبصورت چہرے اور خوبصورت اور فرٹائل دماغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سبھی ایک پیج پہ آ جائیں. آئی تھنک اٹس اے گریٹ آئیڈیا، سو آئی کمپلیمنٹ یو فور دیٹ، بٹ گیو می ٹو فیو منٹس. رائٹ، اسلام و فوبیا از ایز اولڈ ایز اسلام اٹ سیلف. جس طرح آپ نے بھی فرمایا، ڈے ون سے. لیکن جو تاریخ ہمیں ملتی ہے ایکچولی اسلامو فوبیا ایز اے پولیٹیکل فورس اپوزٹ ٹو دا چینج جو کہ اسلام لایا. اسلام کی روح ہی یہی ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے, جو استعمار ہے, تاریخی استعمار ہے جس نے غریبوں پہ غلبہ اور جو کمزور ہے اس کی ایکسپلائٹیشن کی تھی. اینڈ دیٹ از دا روح آف اسلام کہ اس اسٹیٹس کو تبدیل کرنا تھا. تو لا محالہ وہ فورسز جو کہ اس سے مستفیض ہوتی تھی اس اسٹیٹس کو سے تاریخی حیثیت سے, وہ اسلام کے خلاف ہو گئیں. اس کا اب جو دا ویری ورڈ اسلاموفوبیا اب وہ ایک لحاظ سے 1923 میں کہیں استعمال ہوا ہے. لیکن آپ کی میں یاد دہانی کے لیے بھی بتاؤں, میں ابھی جب ریسرچ کر رہا تھا, اٹ از 1200 ایئرس اولڈ اسلاموفوبیا. اور جو کروسیڈ تھے, کروسیڈ کا سب کو پتا ہوگا, جب یہ کرسچن کی جو لشکر تھے انہوں نے اسلامی اور خاص طور پر بیت المقدس پہ جو قبضہ ہوا اس میں ایک, اور یہ جو کروسیڈ جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام دیور ایکچولی ایموشنلی موٹیویٹڈ لوگوں کو کرتے تھے اپنے اپنے جگہوں پہ. اور اس کی ایک میرے پاس کوٹ ہے, ایک تھے ان کے پوپ, اٹ از 1095, مطلب 1200 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, آج کی بات نہیں کر رہے ہیں. پوپ اربان ٹو, ہو سیڈ, اس نے کیا کہا, آپ سنیے اس کی بات. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے جو کہ دے آر ڈسپائزڈ اینڈ وائلڈ ریس وچ ورشپس ڈیمنز. یہ اس کے بعد اس اسلاموفوبیا کو انفارچونیٹلی انلائٹمنٹ اور رینسا, آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگے واٹ از انلائٹمنٹ اینڈ واٹ از رینسا. یورپ پورے کا پورا جو نوجوان بیٹھے ہیں, بہنیں اور بیٹیاں ہماری بیٹھی ہیں اور نوجوان جو بیٹھے ہوئے, باقی جو بزرگوں تو پتا ہوگا, جب یورپ اپنے ڈارک ایجز سے نکلا ہے, دیٹ از دا ٹائم آف انلائٹمنٹ. مطلب یہ تھا کہ اس کا جو چرچ تھا اس کا بڑا کنٹرول تھا پوری سوسائٹی کے اوپر, کنگ کے اوپر, قانون کے اوپر, ان کی سپاہیوں کے اوپر, ان کی آرمی کے اوپر. تو اس کروسیڈ سے تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ اس کو مین اسٹریم کیا گیا انٹو دا لٹریچر. آپ سب نے سنا ہوگا ایک ڈرامہ لکھنے والا فرینچ ہے جس کو ہمارے بہت سارے انگلوفون اور فرینچوفون, ایون مسلمان بھی کئی دفعہ کوٹ بھی کرتے ہیں, وولٹیئر. وولٹیئر کو جانتے ہوں گے آپ. سب سے پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پلیز صلات پڑھیے میرے ساتھ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اس مردود نے سب سے پہلے ایک ڈرامہ لکھا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اس کا نام ہی تھا محمد. اور نعوذ باللہ اس میں وہ کچھ اس نے ڈپکٹ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آج ہم یہاں ان کارٹونوں میں دیکھتے ہیں. تو کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیلنج جو ہے اسلاموفوبیا کا, یہ مسلمانوں کے وجود کو چیلنج ہے. وجود کا مطلب صرف فزیکل وجود نہیں, انٹلیکچوئل وجود, اسپریچول روحانی وجود, اور سب سے اہم آپ کا سیاسی اور آپ کا اکنامک وجود. کیونکہ انسانی معاشرے سیاست کے اسٹرکچر پہ اور اکانومی کے اسٹرکچر پہ زندہ رہتے ہیں, ورنہ تو ہم کہیں کے نہ رہے.
صحیح.
تو یہ اٹیک ان پہ تھا. تو اس لحاظ سے ایک بڑی تاریخ ہے اور اس کی کچھ مینیفیسٹیشنز ہیں اسلاموفوبیا کی. اگر دو میرے پاس دو منٹ ہیں تو میں ان کو بھی
بالکل
واضح please, کر دوں. یہ تین طرح سے مینیفیسٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسٹرکچر, جو آج کل کے دور میں اسٹرکچرل, انڈیویجول اینڈ ڈائلیکٹیکل. اسٹرکچرل میں کیا کرتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، وہ اپنے ملک میں ایسے قوانین بناتا ہے جو کہ اینٹی مسلم، اینٹی اسلامک ہوتے ہیں، ڈسکریمنیٹری ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو لبادہ اپنے قوانین کا دیتا ہے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، جس طرح سے ٹرمپ نے بہت سارے مسلمان ملکوں سے آنے والے لوگوں کو منع کر دیا کہ جی ہمارا قانون ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں انڈیویجول۔ میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں، کافی ساری تفاصیل ہے۔ انڈیویجول میں یہ ہوتا ہے کہ ہیٹریڈ از شون ایٹ دا انڈیویجول لیول۔ مثلا کچھ لوگ اس ایریے میں نہیں رہیں گے جہاں مسلمان ہوں، یا مسلمان اگر جائے گا تو نہ اس کو کرائے پہ مکان دیں گے، نہ اس کو نوکری دیں گے، نہ اور ڈسکرمنیشن کریں گے۔ اور پھر سب سے خطرناک، جو کہ ایک چیلنج ہے، آپ سب جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ جو مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے ڈائیلیکٹیکل۔ کس طرح سے آج کل تو واٹ از کالڈ دا سائنس آف برینس ڈیولپ ہو گئی ہے، اور پورے کا پورا ویسٹ جو ہے وہ اپنی ماسٹری کر رہا ہے کہ سائنس آف برین کو کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک ایپل کا اسکالر پی ایچ ڈی، وہ یہ کہتا ہے کہ اب انہوں نے، اور خاص طور اس میں اسرائیل سب سے آگے ہے، کہ انسان کا ذہن کن باتوں پہ متوجہ ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کے اندر کوئی ایک آئیڈیا جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے اس سائنس کو سائنس کی مات دینی ہے۔ یہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے، انہوں نے نیورو سائنس پڑھنا ہے، انہوں نے سوچنا ہے کہ اگر وہ ہمارے دماغوں پہ یا دنیا کے دماغوں پہ اپنے تسلط کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے زائل کریں۔ تو اس کے میرے پاس کچھ پروپوزلز ہیں، لیکن وہ میں اینڈ میں آپ کو دوں گا کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔
تھینک یو۔ آپ نے بہت ہی زیادہ ضروری پہلو کے اوپر نظر ڈالی، فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ ہسٹوریکل ویو اس کا پریزنٹ کیا، اور آپ نے بتایا اسلام فوبیا آج کا نہیں ہے، جب سے اسلام ہے تب سے اسلام فوبیا ہے۔ مگر جہاں پہ آپ نے کروسیڈز کی بات کی، میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ناظر عالم بشپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ تک مائک پہنچے، اس حوالے سے آپ اظہار خیال فرمائیں کہ ٹیررزم ظاہر صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی زد میں وہ لوگ بھی رہے ہیں جن کا تعلق کرسچینٹی سے ہے، جن کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، مگر کیا کرسچینٹی کسی بھی طور سے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی ریلیجن ٹیررزم کو پرموٹ نہیں کرتا، تو وہ پھر کیسے برداشت کرے کہ جب اس کو ٹیررائز کیا جائے، یا اس کو ٹیررزم کے خانے میں ڈال کے اس کو ٹیررسٹ کہا جائے؟ اس حوالے سے تاریخ جو کروسیڈرز کی رہی ہے، اور اس پہ بھی ذرا روشنی فرمائے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور آج کے زمانے میں یہ باہمی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، یا صرف ایک گروہ واحد کا مسئلہ ہے؟
جہاں تک تعلق کروسیڈ کا ذکر آیا، کروسیڈ اس وقت کی اور اس وقت کی، کروسیڈ ایک جنگ نہیں ہے۔ کروسیڈ کا تو صرف کانسیپٹ ہوتا ہے، جو ابھی بھی ہو رہے ہیں اجتماعی طور پہ دعا۔ ریلیجنس کی بات ہے تو کوئی ٹیررزم کی آج یہ ڈبیٹ ہے، تو ٹیررزم تو کوئی مذہب بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹیررزم کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اور جو آپ اسپیشلی مغرب کو ہمارے ساتھ منسلک، ہم تو پاکستانی ہیں
جی،
اور پاکستان کو پیار کرتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے ہر بندہ، ہر وہ انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔
صحیح،
مغرب کو ساتھ، ہر بات پہ مغرب کو ہمارے ساتھ نہ جوڑا جائے۔
صحیح،
مگر اور چند کچھ ایسے لوگ عناصر ہیں جو اس میں فکس ہیں، لیکن مسیحت تو یہ درس ہی نہیں دیتی، کوئی اسلام بھی یہ درس نہیں دیتا۔
صحیح،
کسی مذہب، کسی ریلیجن میں یہ، ہر مذہب پیس اور امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اور آپ، ہم کس طرح اس کو پاسبل لے لیں کہ جی کرسچینٹی میں مغرب جو ہے وہ آج اس بات پہ مسلمان کا، مسلمان تو مسلمان اپنا دشمن خود ہے، ایک دوسرے کو خود ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں۔ جب تک اپنے اپنے نبی پاک کی تعلیم اپنے اپنے ادیان میں رہ کر ہم نے نئی تعلیم، نئی نسل کی بات آپ نے فرمائی تھی
جی،
کہ نئی یوتھ کو، اپنی نئی نسل کو ہم نئی ان کے اندر ایجوکیٹ کریں گے، ایڈوکیسی نہیں کریں گے تو وہ نئی نسل نہیں ریوائیول لانی ہے، نئی نسل نہیں اس بات کو ختم کرنا ہے۔ ہم تو کرتے کرتے آج تک یہاں تک ان نیچ میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو میسج ڈلیور کرنا ہے، ان کی ایڈوکیسی کرنی کہ اپنے اپنے ادیان میں رہ کے اسلام کی تعلیمات یہ ہے، مسیحت کی تعلیمات یہ ہے، اور کوئی مذہب کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ٹیررزم میں آئے یا کسی کے خلاف کرے کوئی بات بھی۔ اب ہر بات کو اس بات سے نہ وہ منسلک کیا جائے کہ مغرب یہ کر رہا ہے، مغرب کی ایک برائی
صحیح،
اس کی اچھائیاں بھی دیکھیں، ان میں چند عناصر ہیں اور ایکسٹریمزم ہر مذہب میں کہاں کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے یہ پائے جاتے ہیں، مگر جس طرح اس کو ڈبیٹ بنا کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے
صحیح،
مغرب کو یا ہمیں پاکستان کو، پاکستانی مسیحوں کو ان کے ساتھ، کروسر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنگ ہے
صحیح،
کہ جنگ مسلط کر دو جی، یہ ہو نہیں سکتا
صحیح۔
ہمارا تو آپ کا ایک طرف ہم اولاد ابراہیمی ہیں، ایک طرف ہم آپس میں کزنز ہیں، برادرز ہیں، برادرہڈ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، تو کیسے پاسبل ہوگا جب ہمارا جد امجد ایک ہے، ہر چیز ہماری ایک ایک ہے، تو پھر کس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو مسیحی ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ ٹیررزم کو زیادہ
ٹھیک
پروموٹ کر رہے ہیں؟
ٹھیک،
یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مذہب کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا۔ تھینک یو،
ٹھیک، تھینک یو۔ میں اس حوالے سے مزید سوال پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر شمس حامد صاحب سے، اور میں اس وقت خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں کمشنر کراچی محمد اقبال میمن صاحب، آپ کی بڑی کاوشیں ہیں کراچی کے حوالے سے، خاص طور سے جو لائبریری کا پروجیکٹ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اور اتفاق سے تو ہم نے وہاں پہ ویڈیو بنائی جنہوں نے اپنے آفیشیل پیج سے بھی شیئر کی، مجھے بہت اچھا لگا، ہم خوش آمدید کہیں گے۔ کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سمے فرنگ کا تریاگ، ایک نقطہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، پرندہ وہ سائیکل زدہ روشن و براق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ میں انتہائی معزز جناب حسین ہارون صاحب سے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اسی موضوع سے ریلیٹڈ، جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام فوبیا کے حوالے سے، گلوبل ٹیررزم کے حوالے سے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس وقت بھی اگر ہم ایک جرنل انڈیکس جس کو ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس کہتے ہیں، پاکستان کا نمبر تلاش کریں تو وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اظہار خیال فرمائیے گا اور بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے اس سے نبردازمہ ہو سکتے ہیں، کیا قوتیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں، اور کس طرح سے ہم دشمن کے اوپر کاری ضرب لگا سکتے ہیں۔ حسین ہارون صاحب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب ہماری تاریخ کہتی ہے کہ نبی عیسیٰ دمشق پہ آ کر اپنی قوتیں امام مہدی کے ساتھ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانے میں یہ دو قوتوں کو ملنا ہوگا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں تیاری کرنی ہے اس وقت کی جسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہوگا، تو ہم کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں؟ اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا محض یہ ہے کہ ایشیا کی طاقتوں اور قوتوں کو مٹانے کے لیے جو سازشیں کی گئیں، اور چار علاقوں میں خصوصی طور پر، ایک روس، روس میں وائٹ راشن اور کمیونسٹ کا اتنا بڑا تصادم کیا گیا کہ وہ بڑے عرصے کے لیے بغیر اللہ کے کام آگے بڑھا رہے تھے، آج تبدیلی ہے، आपके और मेरी वजह से नहीं बल्कि उस रब की सोच के मुताबिक। फिर चीन में चेंग काई शेक और चेमन माओ के दरमियान इतना बड़ा तसादुम, हिंदुस्तान में बंटवारा और अरबों में तुर्की और अरबों का जो झगड़ा था, ये चार बड़े झगड़ों ने हमारी ताकत ख़त्म कर दी। और उस वक्त जब खलीफतुल वक्त सुल्तान हमीद को हटाया गया, तो उस वक्त लॉर्ड कर्जन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, फॉरेन अफेयर्स के। उन्होंने कहा अब हम, हमारी पॉलिसी ये है कि कोई भी खलीफतुल इस्लाम न बन सके।
अच्छा।
और जब मिस्र में अल अज़हर के सदर ने मीटिंग बुलाने की कोशिश की, तो बादशाह मिस्र ने उसे मना कर दिया, ये नहीं हो सकता यहाँ। अब और भी हम देखें इन मामलात को कि ये, और ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त पर आलमी दुनिया तैयारी कर रही है कि आइंदा मुस्तकबिल के सरबराह कौन होंगे।
सही।
ईरान को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि एक ज़माना था कि चीन की दीवारों से लेकर इटली के जज़ीरों तक ईरान की हुकूमत हज़ारों साल रही। उनमें एक कुव्वत है, वो कुव्वत आप पहचाने ना पहचाने दुश्मन ज़रूर पहचानते हैं। उसके अलावा आपने कभी सोचा है कि हम अपनी कितनी गलतियां कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा यूरोप में शोर हुआ जब इज़ाबेला ऑफ कैस्टील की शादी हुई फर्नांड ऑफ अरागॉन से, तो उन्होंने मगरिब को तबाह करने का फ़ैसला किया, और किया उन्होंने, उसमें कुछ हमारी ख़ुद की गलतियाँ थी। जब उस वक्त उस्मानी, माफ़ कीजिएगा, उमैयद खलीफतुल वक्त ने मदद मांगी मिस्र से, फातिमीद से, तो उस वक्त वो तैयारी किए उनकी मदद के जाने के लिए, और सल्तनत उस्मानिया ने एक फ़ौज भेज दी उनके तरफ तुर्कों की। लिहाजा वो फिर रुक गए अपनी जगह पर और मग़रिब आपके हाथों से निकल गया, ये बात न भूलिए। और जब सुल्तान बज़ैयद ऑस्ट्रिया की शिकस्त उनके सामने आ गई, तो उनके भाई को कहा गया ये तो आकर आपको भी हटाएंगे, तो उन्हें वापस बुलाइए और इनको बंद करके एक बोरी में आप पोप ऑफ रोम के पास भेजें, जो उसने किया, और 40 साल उसने वहाँ कैद गुजारी, और 30,000 सोने की अशरफियाँ सालाना हुकूमत उस्मानिया से उन्हें जाता था उनको वहीं रखने के लिए। ये चंद गुजारशात इसलिए मैंने पेश की कि दुनिया बदल रही है मज़ीद तेज़ी से, और यहूद का एक बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी है, वो आपके सामने वाज़े हैं, नज़र हैं। और आप ये देखिए कि हमें उन्हें कुछ बुरा भला कहने से, और यूरोप में सबसे ज़्यादा लिटरेचर इस्लाम के ख़िलाफ़ या हमारे प्यारे नबी के ख़िलाफ़ हिस्पानिया से हुई, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक सिलसिला लेकर आगे बढ़े। समझने की ये बात है कि क्या हम महज इन मामलात पर वो नाम कितने भी हम पर डालें। उन्होंने तो बड़ी होशियारी से काम किया है, यहूद ने अमेरिका के ईसाइयों की एक बहुत बड़े 60 मिलियन का जिसका एक हिसाब है अपने तरफ किया हुआ है, कि वो यकीन करते हैं कि हज़रत ईसा की वापसी माफ़ कीजिएगा जरूसलम में یہود مندر بننے کے بعد حاصل ہوگا, تو وہ سپورٹ کرتے ان کو بہت بڑے پیمانے پر. رہا سوال کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں,
جی
میری ملاقات سلیمانی صاحب سے بھی ہوئی تھی
ماشاءاللہ,
اور کئی عالموں سے ایران میں بھی ہوئی, عراق میں بھی ہوئی. بات دراصل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدام تیاری کر رہے ہیں.
صحیح.
مضبوط اس لیے کیونکہ آخری وقت آنا ہے,
رائٹ,
امام مہدی کو آنا ہے, نبی عیسیٰ کو آنا ہے, تو ہمیں راستے منظم رکھنے چاہیے اس
ویری ویل سیٹ
اس کے مطابق. اگر ہم محض کہیں گے انہوں نے گالی دی, ہم نے 10 گالیاں دی, اور آپ کی پتہ نہیں ملاقات کتنے لوگوں کی یہاں سلیمانی صاحب سے رہی, ہی واز اے ویری پریکٹیکل مین, اور خطرہ اس سے تھا اس وجہ سے. اور دیکھیے جہاں تک ٹیررسٹ کا الفاظ ہے, لارڈ بیلفور, لارڈ روتشائلڈ کے کہنے پر یہ سب خطوط نکل آئے ہیں, انہوں نے اسرائیل کو قائم کیا, اور پیسے سے سارے گیم آج تک
صحیح کہہ رہے
کھیلے جا رہے ہیں. تو ہم ان نفرتوں کو اٹھا کر ہم جیت نہیں سکتے,
جیت نہیں سکتے.
ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے
جی
تو ہمیں سوچ سمجھ کے کام لینا ہے, تحمل اور صبر سے.
ٹھیک.
اور یہ یاد رکھیے کہ ایک آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ جواب میں گالی دیتے ہیں
جی,
تو اس سے کوئی بات نہیں بنے گی.
صحیح.
بات یہ ہے کہ ایک دوسروں کا اعتماد حاصل کریں.
ٹھیک.
کیونکہ ٹریٹی آف نائسیا کے بعد عیسائی دو بہت بڑے حلقوں میں بٹ گئے.
ٹھیک.
اور عموماً شیخ یا عالم جو ہیں مسلمانوں کو وہ بتاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ میں
جی
شامل ہوئے ہیں
جی
وہ پہلے توجہ دیں گے حضرت عیسیٰ کی طرف.
ٹھیک, بہتر ہے. خوب
خوب, دکر دل معقول کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور اتنی اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں, میں نے رک کر یہ پوچھنا ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کی شہید سلیمانی سے ملاقات رہی ہے, چند ایک باتیں جو آپ نے ان کے درمیان یا ان کے اندر غور کی ہیں, ان میں سے چند ایک ہمیں اگر بتا دیں تو ہمارے لیے وہ نوادرات سے کم نہ ہوگا.
دیکھیے وہ میری ذاتی ان سے باتیں ہوئی تھیں, اور میں تو 85 میں امام خمینی سے بھی ملنے گیا تھا تہران میں. یہ باتیں ہوتی ہیں ایک لمٹ کے اندر, لیکن تجزیہ اور جائزہ جو اس کا میں لے سکا, ان کی خطرات جو تھی جو محسوس کی جا رہی تھی, مینہکم بیگن اور گولڈا مائر دو پرائم منسٹرز ہوئے اسرائیل کے, جو دونوں ٹیررسٹ کے ان کو نام دیے گئے, انہوں نے پرواہ نہیں کی, اپنے کام حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ کس سے ہمیں نام بلائیں, اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. بلائیں,
ٹھیک,
پرواہ نہ کریں. آپ کا رب ہے, آپ کے امام ہیں, آپ کے نبیا ہیں, ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.
ٹھیک.
بات یہ ہے کہ تیاری کرے اس دن کی جب اشارہ آئے گا کہ اب آگے بڑھو.
خوب.
اور یہ بھی کہا گیا ہے اس اشارے کے بارے میں, بہت سے لوگ اور امام مہدی کو لینا ہے بیعت خانہ کعبہ میں, جو مکہ شہر ان کے خاندان کے سب خلاف رہا ہے بڑے عرصے.
صحیح صحیح.
تو اگر ہم ان چیزوں میں جانے شروع کریں,
صحیح,
ہم پہنچیں گے کدھر نہیں,
انشاءاللہ انشاءاللہ.
بہتر یہ ہے کہ ہم توجہ دے
ٹھیک
کہ ہم آہنگی کیسے پیدا ہو.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, نوازش. میں چاہوں گا کہ اس کو خراج عقیدت کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں گے ہم. اسلامی دنیا اور مغرب کی تمام جنگ تنازعات مساجد کے اوپر ہیں. ایک مسجد مسجد اقصی ہے اور دوسری مسجد حرام ہے, اور یقیناً ان دونوں کے لیے اتحاد کرنا مسلمانوں کے لیے باعث شرف ہوگا. یہ شہید سلیمانی کا ایک خوبصورت سا جملہ, اور میں نے چاہا کہ جب ہم گلوبل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ڈاکٹر شمس حامد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنس کے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی باشندے کو جو اس کے دوسرے ملک کا ہو اور اس سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کو نشانہ بنائے. کیا اس سے اسلامی اور خاص طور سے اخلاقی اقدار کو ٹھیس پہنچتا ہے؟ کیا یہ حملہ اسلام پر حملہ ہے، انسانیت پہ حملہ ہے، یا پھر ایک جنگ ہے اور جنگ میں تو ہر شے جائز ہوتی ہے؟
بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ نے مجھ سے ایک اخلاقی سوال کیا ہے اور میرا چونکہ تعلق فلسفے سے ہے تو آج ہی میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا کہ آپ ہم آہنگی کے ساتھ ہی، جیسے کہ ہارون صاحب نے فرمایا، ہم کوئی بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ گلوبل معاشرے کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، وہاں بھی اگر ہم آہنگی کے ساتھ جائیں گے جب بھی کوئی امکانات بنتے ہیں. نفرت کی بنیاد پہ چیزیں صرف خراب ہو سکتی ہیں، بہتر نہیں ہو سکتی. اسلاموفوبیا آف کورس، کیٹیگرائز کرنا، اسٹیریوٹائپ کرنا مسلمانوں کو اور اس کے ذریعے نقصان پہنچانا ایک کمیونٹی کو، تو یہ کوئی بہت مناسب بات تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوئی. پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم ویسٹ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک مغرب ہے، تو مغرب اور مشرق میں ایک جو موازنہ ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں اقبال احمد صاحب، ایک ہمارے پاکستانی جانے مانے بہت ہی قابل شخص تھے، پروفیسر تھے، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ الجیریا کی آزادی میں حصہ لیا، فلسطین میں جو الفتح کی تحریک تھی اس میں بھی وہ ان کی مشاورت شامل رہی، ایڈورڈ سعید اینڈ اقبال احمد صاحب. ان لوگوں نے اورینٹلزم کو ایسے بتایا کہ مغرب جو بھی کوئی ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، وہ مغرب ہے. تو وہ مغرب آپ کو اپنے ملک میں بھی مل جائے گا، اپنے معاشرے میں بھی مل جائے گا. تو ہم اگر مغرب کو دیکھتے ہیں ایز این آپریسر، تو وہ آپریشن ہم کو ہر جگہ پہ نظر آ جاتا ہے. ہم اس آپریشن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جسٹس کی طرف جائیں، چاہے وہ انجسٹس کسی دوسرے ملک میں ہو رہا ہو، چاہے اپنے ملک میں ہو رہا ہو. پھر یہ جو ہم جو وجوہات دیکھ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے یا ٹیررزم کے حوالے سے، اس میں انٹرنلی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے طور پر پاکستان میں ہم کیا کریں؟ ہمارے اپنے حالات بہت خراب ہیں، ہم شدید ترین بدحالی کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، ہم جہالت کا شکار ہیں، ہم اتنے بڑے سیلاب سے گزر رہے ہیں، ہم آٹھویں نمبر پہ ملکوں میں آتے ہیں جو موسٹ ولنریبل ہیں. اور اس تمام صورتحال میں ہم اپنے طور پر انٹرنلی ایک ریفلیکٹ کر کے خود اپنے آپ کو بہتر کیسے کریں گے، ہم ہیومن رائٹس کو اپنے ہاں کیسے امپلیمنٹ کریں گے، ان چیزوں سے شاید ایک مسلمان معاشرے میں رہنے والے، پاکستان معاشرے میں رہنے والے ایک فرد کے طور پر میں کوئی فرق پیدا کر سکتا ہوں. ایک اگر میں کسی دوسری دنیا میں رہ رہا ہوں، امریکہ میں کوئی رہ رہا ہے مسلمان، تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر دوسرے جو اور انٹرفیتھ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جل کے کام کرتا ہے، سوشل ورک زیادہ کرتا ہے. تو جو ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے مسلمان کے طور پہ کہ آپ عمل کے ذریعے اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر اپنی جگہ بنائیے، تو میرے خیال میں اس سے بھی اسٹیریوٹائپ بریک ہونے کا ایک موقع آتا ہے. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب دنیا جس طرح کی گلوبل چینج میں جا رہی ہے، وہاں پر شاید یہ اسلاموفوبیا کا بھی کچھ کمی آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب دنیا جو ہے ایک سنگل پاور نہیں ہے، ملٹیپل پاورز ہمیں نظر آ رہی ہیں. چائنا ایک بہت بڑی پاور کے طور پہ آلریڈی سامنے ہے، رشیا ہے، تو اور بھی پاور سامنے آ رہی ہیں. تو شاید اب اسلاموفوبیا ایک گروپ کے طور پر مسلمانوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے خلاف کام کرنے کا رجحان کچھ کم ہو جائے. آپ نے یہ جو کہا کہ اخلاقی طور پر، اگر میں یونیورسٹی کے طور پر دیکھوں کہ اقرا یونیورسٹی میں ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہمارے پاس ایک مضمون ہم لوگ پڑھاتے ہیں، ایتھکس اینڈ سوشل ریسپانسبلٹی،
رائٹ؟
اس کورس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس انڈر پرولیج گروپس میں جائیں، ان کے مسئلے معلوم کریں اور ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کریں. میرے خیال میں یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کچھ یگانگت پیدا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں میں جو محرومی کا احساس ہے وہ کچھ زائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ جتنا نقصان، جیسے کہ بشپ صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں نے پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ہمیں اس والی بات کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں تک یہ بلیم کسی دوسرے طاقت کو کر دینے سے ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں.
ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے انتہائی غور طلب گفتگو فرمائی ہے اور یقیناً اس کا تعلق فلسفے کے ساتھ جڑا ہے، اس لیے اس سوال میں میں نے آپ کا انتخاب بھی کیا، اور میں یہاں پر محمد اقبال میمن صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، کراچی کو ایک مثال بناتے ہوئے اور دیگر ممالک میں موجود دیگر شہر کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلوبل ٹیررزم ہے سر، کیا یہ کرائم ہے؟ اور اگر یہ کرائم ہے تو پھر اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ اگر شہر کا منصف ہی کرائم میں مبتلا ہو جائے اور بجائے یہ کہ وہ فیصلہ کرے، انصاف کرے، وہ ہی خود اگر مجرم قرار دیا جائے اور مجرم اس کو کہنے کی جرات بھی کوئی نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا حل ہے، سلوشنز کیا ہیں، اور اس ٹیررزم کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ جو صاحبان بات کر رہے ہیں میں اسی کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں نا، 2020 میں انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کو ون آف دا بیسٹ کنٹریز فار ٹورزم اینڈ ایڈونچر کہہ رہی تھی، اور اینڈ آف 22 میں ہم نے دیکھا کہ ایڈوائزریز آ رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں سے باہر مت نکلیں، اور اپنے شہریوں کے لیے ان کی ایڈوائزری تھی۔ تو ان دو سالوں میں اتنا بڑا فرق آ گیا ہمارے ملک میں، اور دہشت گردی کا جو پاکستان میں سامنا ہے اب یہ دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ، انٹرنیشنل اسپورٹس ایکٹیویٹیز کراچی میں جس طرح سے ہو رہی ہیں، اس کو جاری رکھنے کے لیے آج کل جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس کے لیے سیکورٹی کے زیادہ انتظامات کیے گئے۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ اب تھوڑی سی فورسز زیادہ ہیں اور تھوڑا سا ماحول زیادہ اسٹرکٹ ہو گیا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن زیادہ ہیں بہ نسبت اس کے کہ باہر کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، اور آپ جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، ایویلیشن سنتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز کی، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اب سچویشن تھوڑی سی کمپلیکس زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ ہوئی ہے ہمارے اپنے جو ملک ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، یا ہمارے اپنے اندر مسلمان جو ہمارے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہمیں زیادہ خطرات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز، ہم جب یہ سنتے ہیں تو میں اکثر یہ اپنے ہمارے جو ایجنسیز کے لوگ ہیں میں ان سے بھی یہ پوچھتا رہتا ہوں، اپنے سینئر سے بھی پوچھتے ہیں، اپنے جو علماء ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارے اندر دخل اندازی کرتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے، تو وہ کر کس طرح سے سکتا ہے اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم اتنے انٹرنلی ویک ہیں، ہم اتنے ہمارے اندر کو ضمیر نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مرنے مارنے پہ تلے ہوتے ہیں، اور جو ایک اوور آل امپریشن ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ بہت سخت گیر لوگ ہیں اور مرنے والے لوگ ہیں
جی،
تو سوال یہ ہے کہ جب ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی کنفلکٹ آتا ہے یا اختلافی رائے آتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں؟ کیا ہم فورس استعمال کرتے ہیں یا ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ سب سے ایگری کریں گے کہ ہم فورس استعمال کرتے ہیں تقریباً ہر مسلمان کنٹری میں۔ تو ہمارا امپریشن کیا جانا چاہیے؟ اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم خود لوگوں کو اس طرح سے سمجھواتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، بے رحم ہیں، ہمارے اپنے جو بیہیویئرز ہیں ان دا سوسائٹی وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم نہ اکنامیکلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، نہ ہم، اب صرف پاکستان کی اگر بات کریں تو تقریباً 60-62% افراد پاکستان میں لٹریٹ ہیں، باقی لوگ لٹریٹ نہیں ہیں۔ جو لٹریٹ ہیں آپ ان سے جا کے بات چیت کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ان کی سوچ نہیں ہے، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی ہسٹری کے بارے میں۔ کیا کرنا ہے آگے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایلیٹ اسکول کے جو بچے ہیں آپ ان سے جا کے بات کریں، آپ یقین جانیں کہ ان کو اس سسٹم کی، جس سسٹم میں پڑھایا جاتا ہے، ان کو ایک ذہنی غلام بنایا جاتا ہے۔ ان کو کراچی کے زیادہ تر حصے کے بارے میں پتہ نہیں، پروونس کے بارے میں پتہ نہیں، ملک کے بارے میں پتہ نہیں, باقی ملکوں کے بارے میں پتہ ہوگا, یورپین کنٹریز کے بارے میں بھی پتہ ہوگا, ان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہوگا, بڑی حیرت ہوتی ہے. تو ہم جو ہمارے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ڈگری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی کوئی خاص سوچ نہیں ہے, ان سے بھی ہمیں کوئی امید میرا خیال ہے کتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی ہمارے لیے ایسا کوئی کام کریں گے یا ہمارے لیے کوئی ملک کے لیے یا کمیونٹی کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم اگر اپنی سوسائٹیز کو یا مسلمز کو اوور آل ترقی دلوانا چاہتے ہیں یا ان کا اچھا امپریشن دلوانا چاہتے ہیں, ان کے لیے جو اسٹیریوٹائپس ہیں اور اراؤنڈ دا ورلڈ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں تو اپنی سوسائٹیز کو اب ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اکنامیکلی سوشلی, اور ہمیں اپنی میڈیا کو بہت مضبوط کرنا ہے. اس طرح سے جس طرح سے فار ایگزامپل جزیرہ ہے, کوئی کاؤنٹر تو کرے کسی نیریٹو کو, ٹی آر ٹی ورلڈ ہے آج کل, یہ دو تین جو ہمارے مسلمان کنٹریز کی کے میڈیا گروپس ہیں وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح سے ہونا چاہیے اپنے ملک کے اندر اپنی سوسائٹیز کے اندر فری فلو آف انفارمیشن کو کی اجازت دینی چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے چند اس میں اپنے پاس یہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا, وہاں پر فلسطین کے بارے میں اس کے جھنڈے اور اس کے نعرے
جی.
ہم نے جو پروجیکٹ کیا مسلمانوں کو اس ایک ٹورنامنٹ کے ذریعے
جی.
میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ اگر ہم سارے ملک مسلمانوں کے اکٹھے ہو کے بھی یہ کام کرتے تو نہیں ہو سکتا تھا جو ایک ڈیڑھ مہینے میں ہوا ہے.
صحیح فرما رہے ہیں.
تو یہ پروجیکشن اس لیے ہوئی کہ ہم وہ کنٹری اکنامیکلی ایک تھا, اس نے اپنا کانفیڈنس تھا اس کے اندر, اس نے وہ بات کی جو وہ کرنا چاہتے تھے, کسی کے پریشر میں وہ نہیں آئے. یہ تب وہ کر سکے جب وہ ان کے اندر حوصلہ تھا, اکنامیکلی ڈیولپ تھے, اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہو چکے ہیں. اس لیے شاید غریب کنٹری ہوتا تو اس کو یہ چانس بھی نہیں ملتا, اگر ملتا تو وہ پروجیکشن کر نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹیز کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے. ہمارے سوسائٹیز کے اندر بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں, جیسے فار ایگزامپل سندھ میں ہندو مسلم اور عیسائی باقی سکھ ہیں, مل کے رہتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا آپ پورے سندھ میں, آپ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, ساتھ کھاتے ہیں. ہم یہ باہر پروجیکشن نہیں کر سکتے.
وجہ فرمایا آپ نے, ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغا ہے مرد خلیق, اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. یہاں پہ فلسطین کا ذکر آیا, حاجی شہید قاسم سلیمانی کا یہ جملہ بھی یاد آیا کہ فلسطین کا دفاع اسلام اور قرآن کا دفاع ہے, اور یہ اس کی ایک حقیقی مثال ہے. جو بھی فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی پکار نہیں سنتا اور ان کی امداد کے لیے کوشاں نہیں رہتا, میرے نزدیک وہ حقیقی مسلمان نہیں. یہ اتحاد ہے اور اس کا خوبصورت پہلو انہی مقامات پہ نظر آتا ہے جب بات ہو رہی ہے بیگر یعنی بیرون ممالک میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کی. میں کوشش کروں گا کہ امبیسڈر حسن حبیب صاحب یہاں تشریف فرمائیں اور ان سے پوچھوں کہ سفارتی محاذ پہ ہم نیشنل پالیسی کے ساتھ ساتھ کیسے یہ پالیسی بھی مرتب کر سکتے ہیں کہ ایک خودداری ہے, ایک انٹیگریٹی ہے, اور اس کو جھکنے نہ دیں جب بات آتی ہے ہمارے اسلامی عقائد کی, چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے جڑے ہوں, خاص طور سے اسلام کے اندر رہ کے کسی بھی مسلک سے جڑے ہوں, تو ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ امبیسڈر حسن حبیب صاحب اس پہ اظہار خیال فرمائیں.
جی بہت شکریہ. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حسن نورانیان صاحب کا کہ جنہوں نے اتنا مشکل موضوع لیا. اس وقت اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم دو بالکل مختلف موضوعات کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک ہے اسلام فوبیا اور دوسرا ہے ٹیررزم. اب ہم دونوں کی جنگ میں کس طرح سے شریک ہوں گے, اس سے پہلے لوگوں نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بہت اچھا دیا, تو میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. 9/11 کے بعد بلوچ صاحب نے, امبیسڈر بلوچ نے بالکل صحیح کہا کہ 1923 میں ایک فرینچ کتاب لکھی گئی جس میں اسلامو فوبیا کا ذکر کی ٹرمنالوجی پہلی دفعہ استعمال ہوئی ماڈرن ورلڈ میں, لیکن جو اس کا انگلش ٹرانسلیشن تھا تو اس میں اسلام فوبیا کا ذکر نہیں تھا, اس کو کسی اور طرف لے گئے تھے ترجمے میں. تو 9/11 کے بعد یہ دوبارہ فوکس میں. اچھا 9/11 کے بعد ہی اگلے 10 سالوں میں امریکہ میں 160 سسپیکٹڈ ٹیررسٹ پکڑے گئے جو امریکہ میں کوئی پلان کر رہے تھے, کامیاب نہیں ہوئے تھے. अच्छा, इस में जो ज़्यादातर इत्तला थी वो अमरीकी मुसलमानों ने प्रोवाइड की थी, उसका कहीं ज़िक्र नहीं है। और उन 160 केसेस को इस तरह से उभारा गया कि जो लाखों लोग दूसरे तरीके से मरे थे, जैसे गन क्राइम्स में, उनका कोई ज़िक्र नहीं हुआ, स्ट्रीट क्राइम्स का भी कोई ज़िक्र नहीं हुआ। तो एक तरह से ये इस्लामोफोबिया नहीं था, मेरे नज़दीक दिस वॉज वेस्ट फोबिया, मैं उसको रिलीजन से अलग कर देता हूँ।
okay.
अच्छा, दूसरा वाकया जो मेरी मैंने ख़ुद देखा जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था, वो इस्लामिक जो मीनार हैं उनको बैन करने का था। 26 कैंटन में से 22 कैंटन ने वोट किया था जो मीनार था उसको बैन करने का। और जब आप उनसे पूछने जाते थे तो वही उनका ख्याल ये था कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। बेग इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है तो इस सिंबल से आप क्यों परेशान हैं? तो इसको, और आप देखें स्विट्ज़रलैंड में एक वाकया भी टेररिज्म का नहीं हुआ। उनके अपने गन क्राइम्स हैं, जो सर्दी में लोग घर से बेजार होकर उठते थे और आर्मी राइफल जो लेके जाते थे वो इस्तेमाल करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिनारियों में हमारी डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट बिल्ड करें ताकि हम अब एक अच्छा फेस अपनी सोसाइटी का दिखा सकें। उसमें हमारे वो लोग भी हैं जो अमरीका में और बाहर रहते हैं, और वो लोग भी जो पाकिस्तान में रहते हैं। कमिश्नर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम एक ऐसे सूबे में रह रहे हैं कि जहां सारे मजाहिब हमेशा से उसमें हमांगी से रह रहे थे और कोई इस पर इशू नहीं है। मैं ख़ुद बेसिकली मिशनरी स्कूल्स में पढ़ा हूँ और मेरे मोहल्ले में हमेशा हिंदू और क्रिश्चियंस रहते थे और मुझे कभी उनके साथ आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं 70 साल का होने लगा हूँ। तो अब हम इस चीज़,
सवाल ये है कि उनको भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
तो सवाल ये है कि अब इस चीज़ को हम किस तरह पेश करें। अगर आप गौर से देखें तो मुसलमान मुल्क ख़ास तौर पे और बाकी एशियन मुल्क भी बहुत कमज़ोर हैं अपनी डिप्लोमेसी में। वो उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब एक मुल्क है जिसके पास खाने को नहीं है तो वो एंटी टेररिज्म पे क्या करेगा, वो डिप्लोमेसी पे क्या इन्वेस्ट करेगा? तो पहली चीज़ तो ये कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करनी चाहिए, अपनी सोसाइटी को मज़बूत बनाना चाहिए, अपने लोगों की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि जब वो बाहर हों तो एक मॉडल के तौर पर हों। इसके अलावा कोई सूरत नहीं। आप देखिए, वर्ल्ड मीडिया आपके ख़िलाफ़ है, ये आप मान लें। हम पता नहीं क्यों हम लोगों ने मीडिया की बात नहीं की। एक मज़हब है जिसका नाम लेना हराम है। टेररिज्म जो ओरिजिनली शुरू हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में, वो तो यूज़ ने शुरू किया, उनकी कोई बात नहीं करता। जब कोई बात होती है तो होलोकास्ट आ जाता है। भाई हमने थोड़ी होलोकास्ट किया था, क्रिश्चियंस ने भी नहीं किया था। होलोकास्ट तो एक ख़ास फिलॉसफी के पीछे था, जर्मन नेशनलिज्म का खमियाजा था। उसकी सज़ा ईरान को क्यों मिले, पाकिस्तान को क्यों मिले, सीरिया को क्यों मिले, इराक को क्यों मिले, इस पे वेस्ट बात करने को तैयार नहीं। मैं दो मुल्कों में सर्व किया है, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में। मेरे सामने हॉलैंड जो एक बहुत अच्छा मुल्क था चेंज हो गया, मेरे सामने स्विट्ज़रलैंड चेंज होने लगा। और यू कुड फील, वो बोलते नहीं थे बट यू कुड फील कि दे आर नाउ मूविंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। अब डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन है या आप उसकी आड़ में हेजमनी लाना चाहते हैं, इसके खिलाफ काम करने के लिए एक एग्जांपल कमिश्नर साहब ने दी एंड आई सेकंड इट, कि कतर ने एक बहुत अच्छी कोशिश की। बाकी मुल्क क्यों नहीं कर रहे? क्या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है? क्या उनके पास मैन पावर की कमी है? वाई इट इज़ लेफ्ट टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के हम यूएन में जाके कहें कि जनाब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाइए? तो हमें एज अ कम्युनिटी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस बोथ, कोशिश ये करनी चाहिए कि एक डायलॉग या एक नैरेटिव बिल्ड करें जिसके तहत कॉमन आदमी, देखिए अमेरिका में एक जो रिलीजियस बेल्ट है जिसको हम बाइबल बेल्ट कहते हैं, उसके लोग तो ठीक हैं, उनकी आवाज़ किधर गायब है? ये क्यों रेडनेक्स हैं जिनकी आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है? तो इसमें हमें अपनी डिप्लोमेसी में इंक्लूसिवनेस लानी चाहिए। सारे मुसलमान कोशिश करें और बाकी एशियन मुल्क भी उनके साथ हैं। ये नहीं कि हम जब इसे मुस्लिम, तो हमारा ओरिएंट का जो नैरेटिव है उसको बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए। हमारी हिस्ट्री है, अमेरिका की कितने साल की हिस्ट्री है, चंद सौ साल की, हम 6-7 हज़ार साल की हिस्ट्री की बात करते हैं, चाइना को देखें, पाकिस्तान को देखें, इजिप्ट को देखें, अफ्रीका में देखें, ऐसी ऐसी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, लेकिन समहाउ ये सारा नैरेटिव दब गया और उसमें हम लोगों की कम इल्मी, जो एज ऑफ एनलाइटमेंट जिसकी बात बलोच साहब ने, एम्बेसडर बलोच साहब ने भी की थी, उसके बाद जब वो ऊपर आने लगे तो हमने ये तय कर लिया कि हम अपने आप को एज विक्टम डिक्लेयर कर देते हैं, हम बड़े मजलूम हैं, हमने रोना पीटना शुरू कर दिया, एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैव. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू सर. वुड यू
अप्रिशिएट इफ समवन डिसएग्रीज विद योर व्यू?
यस आई एम.
ओके परफेक्ट. मैं चूंकि मैं चाह रहा हूं कि ये इंटरेक्शन रहे, तो आप में से कोई अगर डिसएग्री करता है सर की बात से तो प्लीज रेज योर हैंड, आपको क्वेश्चन पूछने की सर के साथ इजाजत भी होगी और जाहिर है इसी में एक रौनक, एक बज़्म का जो तकद्दस है वो चलता रहेगा. मैं इस प्रोग्राम में खुश आमदद कहना चाहता हूं सैयदजादे को, जो हमेशा इत्तेहाद के ऊपर मबनी प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहते हैं और आपका ताल्लुक भी एक बड़े घर से है और इस प्रोग्राम में भी आपकी मौजूदगी बायसे हमारे लिए बायस शर्फ है. जनाब सैयद अज़हर अली हमदानी साहब, आपको खुश आमदद कहना चाहता हूं, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का. और इसके साथ ही मैं दूसरे सैयदजादे की तरफ आना चाहता हूं, चूंकि अब बात ग्लोबल टेररिज्म की हो रही है और आज की इस शब से लेकर कल के दिन की तारीखें बताती है कि खुद बगदाद में एक ऐसे हादसे को हमने सुना देखा कि जिसमें दो जर्नल्स हैं जनाब, एक का ताल्लुक उन्हीं की ज़मीन से है और अबू महदी अल मुहंदिस जो वहीं के वहाँ काम करते हुए नज़र आए, साथ में कासिम सुलेमानी जिनको शहादत हुई. ये दोनों अफराद जिस बहिमाना तशद्दुद का निशाना बने, जो क्रिमिनल एक्ट है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं, इस्लाम को किस निगाह से देखना चाहिए और आलम इंसानियत को इस पर क्या एहतजाज करना चाहिए? क्या आज जो शहीद है वो उनके लिए बड़ा खतरा है या कल वो जो जिंदा शहीद था वो बड़ा खतरा है? अल्लामा साहब.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. इस्लामोफोबिया और दहशतगर्दी, इन दोनों के मराकज़ मग़रिब में, अफसोस के साथ कहना पड़ता है. अमेरिका जो अपनी हेजमोनी को बाकी रखना चाहता है, ये दुनिया के जो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ सफ़र कर रही है और कर चुकी है, अपना 70% सफ़र दुनिया कर चुकी है और अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले हुआ करता था. आज सारी दुनिया देख रही है किस तरह से पावर शिफ्ट हो रही है मगरिब से मशरिक की तरफ और ये जो हरासमेंट है, ये इस्लामोफोबिया है, इसका एक बहुत बुनियादी तरीन मकसद और उसके साथ जो रिलेट किया गया है दहशतगर्दी को, बहुत खूबसूरत रिलेशन है ये दोनों का. बहुत अहम तरीन मकसद ये है कि अमेरिका की हेजमोनी को बाकी रखा जाए और 100 साल जो ये गुज़िश्ता हमारे मुसलमानों के गुज़रे हैं या आप कह लें कि ये सदी जो गुज़री है, इसमें वो इस्लाम के जो कभी ये लोग कहा करते थे कि अफ्यून है, जिसके अंदर कोई हरकत नहीं है, जो गैर सियासी है, जो आज के इंसान की नीड को पूरा करने की ताकत नहीं रखता, एक ऐसा इस्लाम जिसका न कोई विज़न है, ना उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी मौजूद है, ना उनके अंदर वो अकदार और वैल्यूज़ मौजूद हैं कि जो आज के ज़माने के इंसान की ज़रूरत है. लेकिन हम देखते हैं कि जब से इस्लाम एक प्रैक्टिकल शेप में दुनिया के सामने आया है, एक ऐसा इस्लाम जो सियासी भी है, सियासी निज़ाम भी रखता है, जिसमें सियासी, समाजी, सकाफ़ती, इक्तिसादी, हर लिहाज से, हर पहलू से उसके अंदर जामियत पाई जाती, कंप्रिहेंसिव है, ऐसा इस्लाम आज एग्जिस्ट करता है. आज वो लोग के जो कल कहा करते थे कि इस्लाम दुनिया में नाफिज नहीं हो सकता, इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हो सकता, आज लोगों ने देखा 1979 में इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के हाथों जो इनकलाब आया, 2500 साल शहनशाहियत का, जिसने खात्मा किया और अमेरिका और इसराइल के जो जो सबसे बड़े मराकज थे तेहरान के अंदर, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया. ये ताकत इस्लाम की ताकत थी. उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी
کہ اسلام کے اندر یہ طاقت، ایک مولانا، ایک آیت اللہ، ایک مجتہد تو فتویٰ جاری کرتا ہے اور وہ بھی وضو کے، غسل کے، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن آج کا مجتہد، آج کا فقی، آج کا امام جمعہ جب خطبہ دیتا ہے تو واشنگٹن کی ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آج کا فقی جب فتویٰ دیتا ہے تو عالمی استکبار اور دنیا کے اوپر ہجمنی قائم کرنے والا یہ امریکہ، اس کی تمام تر سازشیں ناکام بن جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہوئی تو انہوں نے اسلام ہراسی شروع کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 80s سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، 9/11 تو آپ سمجھ لیں پیک ہے اس کا، وہ 80s سے ہی تقریباً اسلام ہراسی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، پھر ایران ہراسی شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں داعش کا، سوویت یونین کے بعد بھی یہ سلسلہ، امریکہ نے اپنے مد مقابل دشمن کو کریٹ کرنے کے لیے اسلام ہراسی کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو باور کروانا شروع کیا، غرب کو باور کروانا شروع کیا کہ تمہارا دشمن اب، سوویت یونین تو ختم ہو گیا لیکن اب دشمن کون ہے، اب اسلام تمہارا دشمن ہے، مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ لہٰذا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کی وار شروع ہوتی ہے اور عراق کی وار شروع ہوتی ہے، اور وہاں پر داعش کا وجود تخلیق کیا جاتا ہے۔ ہیلری کلنٹن کون نہیں جانتا، ساری دنیا نے سنا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو کس نے نہیں سنا، کہ ان دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ داعش کی تخلیق امریکہ نے کی ہے، ہم لوگوں نے کی ہے، اور یہ خود ایکسیپٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دہشت گردی کا مرکز خود یہی نام نہاد سپر پاور امریکہ ہے۔ آج پاکستان کے اندر اگر دہشت گردی ہے، اگر آج دنیا بھر کے اندر دہشت گردی ہے، اسلامی دہشت گردی جس کو یہ لوگ نام دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اسلاموفوبیا کا جو انہوں نے ایک سازش کا جال بنا ہے اور پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں، اس دہشت گردی کے پیچھے، اس تکفیریت کے پیچھے، اس شدت پسندی کے پیچھے خود یہی لوگ ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، خود شہید قاسم سلیمانی کو ہم آج کی اس محفل میں سلام پیش کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اسکالرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ماشاءاللہ امور خارجہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور بہت سی ہماری بہنیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، واقعاً ہمیں شہید قاسم سلیمانی کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس بندے نے یہ کیا کارنامہ انجام دیا۔ وہ داعش کے جس ملک میں کی طرف رخ کرتے تھے، لوگ علاقے خالی کر دیتے تھے، اس قدر دہشت تھی داعش کی، اس قدر ٹیکنالوجی، اس قدر سرمایہ، پیٹرول کی طاقت ان کے پاس تھی، ڈالر ان کے پاس تھے، ریال ان کے پاس تھے، نہ جانے دنیا کی ہر طاقت ان کے پاس تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام طاقتوں اور وسائل کے باوجود وہ عراق پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، شام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، پھر ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے، پاکستان جیسے ملک کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ ان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے پوری دنیا کا، خصوصاً عالم اسلام کا ایک نیا نقشہ بنایا تھا، پاکستان کا نقشہ بھی آن ٹیبل ہے اس وقت۔ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کے پی کو الگ کرنا چاہتے ہیں، سندھ میں ایک الگ ان کے پاس موومنٹ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی کا احسان پوری عالم انسانیت کے اوپر ہے۔ اس نے یورپ کو بھی بچایا ہے، اس نے افریقہ کو بھی بچایا ہے، اس نے مشرق کو بھی بچایا ہے۔ اگر یہ داعش کی حکومت عراق اور شام میں قائم ہو جاتی ہے، آپ سوچیں، یہ خونخوار ترین اور دہشت گرد ترین لوگ اگر وہاں پر ان وسائل کے ساتھ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اور یہ امریکہ کا منصوبہ تھا، تو آپ سوچیں کہ اس کے اثرات پورے خطے پہ پڑتے۔ تو شہید قاسم سلیمانی وہ شخصیت ہے کہ جس نے امریکہ کی ہیجمونی کو کوڑے کے ڈسٹبن میں جا کر پھینک دیا۔ یہ شہید قاسم سلیمانی ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو عزت عطا فرمائی ہے، امریکہ کی تمام تر سازشوں کے مقابلے میں، اسلاموفوبیا کے مقابلے میں، اسلامی ٹیررزم کا جو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، اس کے مقابلے میں شہید قاسم سلیمانی نے، آپ دیکھیں، عراق کے مسیحیوں نے، پوپ نے آ کر شکریہ ادا کیا۔ کس کا؟ آیت اللہ سیستانی کا۔ کیوں بھائی آیت اللہ سیستانی کا شکریہ ادا کیا؟ اس لیے کہ وہاں کے مسیحیوں کو کس نے نجات دی؟
جی،
وہاں کے شیعوں نے۔ ان شیعوں کے پیچھے کون تھا؟ وہاں کے مسلمانوں کے پیچھے کون تھا؟ شہید قاسم سلیمانی تھے، کہ جنہوں نے وہاں کے مسیحیوں کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں فلسطین ایک سنی ملک ہے لیکن شہید قاسم سلیمانی بنفس نفیس فلسطین جاتے ہیں اور وہاں جا کر حماس کو اور وہاں کی عوام کو حوصلہ دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دہشت گردی کے خلاف شہید قاسم سلیمانی کا بہت بڑا جہاد ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس طرح سے اپنی ہجمونی کو باقی نہیں رکھ پائے گا, اور ہمیں پاکستان میں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور امریکی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے.
بہت شکریہ رضوی صاحب, آپ نے توجہ طلب گفتگو فرمائی ہے, اور یہاں پر شہادت کے مفہوم کو بھی آپ نے شہید سلیمانی سے جوڑ کے جو بیان فرمایا, مجھے علامہ اقبال کی وہ خوبصورت تخیل کی معراج سمجھ آئی کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا, زمین سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا, فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو, کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز, نکل کے بزم جہاں میں برنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کہا حضور سے دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی, ہزار لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی, مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو بات جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی, جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. یعنی مقام شہادت اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی کو حضرت سرکار فخر موجودات کو پیش کرنے کے لیے کوئی دوسرا تحفہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور اب چونکہ اختتامی مراحل ہیں اور سید اظہر علی شاہ ہمدانی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے, میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں چند دقیقے. میں چاہتا ہوں حضرت کہ یہ جو گلوبل ٹیررزم ہے اس کا نشانہ ظاہر ہے کہ میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, اور کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ہماری مستورات بھی ہیں, ہماری بہنیں بھی ہیں. خاص طور سے خواتین کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے, کس طرح سے وہ پروپیگنڈا سے بچ سکیں, گلوبل ٹیررزم سے بچ سکیں, کرمنل ایکٹ سے بچ سکیں, خاص طور سے اس معاملے اس معاشرے میں رہتے ہوئے, اور مغرب میں بھی اگر کوئی ایسا فرد ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, وہ غیر دانستہ کیسے اس کا شکار ہو سکتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا حل کیا ہوگا, بیان فرمائے گا اظہر علی ہمدانی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں از حد مشکور ہوں اپنے میزبانوں کا, اور خاص کر محترم حسن نوریان صاحب تشریف فرما نہیں ہے اور تاخیر سے آنے پر معذرت چاہتا ہوں, اور جس طرح مجھ سے پہلے محترم گفتگو فرما رہے تھے, میں بھی محترم قاسم سلیمانی صاحب کو پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے میں سہارا لوں گا کہ ایک دانشگاہ میں ایک دانشور علم و عرفان کی محفل سجائے بیٹھا تھا اور تشنگان علم وہاں موجود تھے, تو اس دانشور نے ان شاگردوں سے ایک سوال رکھا اور پوچھا کہ قومیں کب خزانوں سے خالی ہوتی ہیں, قومیں کب ویران ہوتی ہیں, قومیں کب خالی ہو جایا کرتی ہیں. تو بیٹھے ہوئے طلباء میں سے کسی ایک نے جواب دیا, حضور جب اس قوم کا معیشت بیٹھ جائے. کسی اور نے جواب دیا, جب اس کی فصلیں تباہ ہو جائیں. کسی اور نے کہا کہ جب اس کی معیشت تباہ ہو جائے. الغرض ہر ایک نے اپنی ایک نی بات کہی, تو دانشور نے کہا نہیں بچو, قومیں اس وقت خراب نہیں ہوتی کہ جب اس کی معیشت تباہ ہو, قومیں اس وقت تباہ نہیں ہوتی جب اس کی فصلیں خراب ہوں, قومیں اس وقت نہیں ویران ہوتی کہ جب اس کی معیشت بیٹھ جائے, قومیں تب ویران ہوتی ہیں جب اس کے رجال کار چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ قاسم سلیمانی کا اس دنیا سے رحلت ایک ملت کا خمیازہ ہے, نقصان ہے, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ شخص اپنی ذات میں انجمن تھا, وہ شخص اپنی ذات میں ادارہ تھا, وہ شخص اپنی ذات میں ڈھال تھا ان اغیار کے خلاف کہ جن کی ریشہ دوانیوں کا شکار امت مسلمہ اور اسلام تھا. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بغیر رنگ و نسل اور بغیر کسی مسلک و تعصب کے ہم یہ کہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی امت مسلمہ کا شہید ہے, اور اس کا نقصان پوری امت کو نقصان ہوا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اسلام اور دہشت گردی کے حوالے سے, تو جس طرح قبلہ بھی فرما رہے تھے اور میرا بھی نظریہ کچھ یہ ہے کہ یہ در حقیقت مغرب کی حاکمیت کا جو ہے وہ ایک خوف ہے, وہ اسے اسلام فوبیا میں کریٹ کر کے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک تم اس کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہوگے تو ہمارا مستقبل, ہمارا وجود خطرے میں ہے. وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو, وہ ملکی حدود و قیود میں ہو یا ملک سے بڑھ کر باؤنڈری لائن کراس کر کے بھی. یہی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, جو دہشت گردی کی جو اس وقت لہر ہے, میں اس میں جو سب سے خطرناک صورتحال دیکھتا ہوں وہ ففتھ وار جنریشن کو دیکھتا ہوں, اور جس میں آپ نے مجھے توجہ دلائی کہ خواتین کے حوالے سے اور میری عصمت ماب, عفت ماب, مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ رکھتی ہیں کہ جس طرح ہمارے مرد حضرات اور ہمارے جتنے رجال ہیں وہ سوچتے ہیں, یہ ہم سے بہتر سوچتی ہیں. کیوں؟ کہ یہ بھی آج اس طرح سے آگاہ ہیں کہ جیسے ہم اویئر ہیں. ان کے ہاتھ میں بھی وہی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں بھی ہیں. ان کے پاس ذرائع ابلاغ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں. اب ان کو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا دشمن کہاں کہاں سے ان پہ وار کرتا ہے, کس طریقے سے انہیں ورغلاتا ہے, کس طریقے سے انہیں بیراغ راہی کا شکار کرتا ہے. اور اس بیراغی کا شکار صرف یہ نہیں, ہمارے مرد حضرات بھی ہو رہے ہیں. جو جی آپ نے کہا کہ جو عورتیں جس طرح ان کی عزت نام محفوظ نہیں ہے, تو اس میں ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان اغیار کے ان آلات کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمارا کنٹرول ان کے پاس ہے. آج ہمارا نوجوان ان کے کنٹرول میں ہے. وہ جو چیز پلان کرتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں, وہ جو چیز ہمیں بتاتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا ویژن, اپنی سوچ کا راستہ اس طرح متعین کرتے ہیں. جب تک ہم لوگوں کو اس نئے فتنے کے ساتھ جو یہ گیجٹ کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس سے شکار ہو رہے ہیں, جب تک ہم اس سے نمبر آزما نہیں ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح بھی سوچنا پڑے گا اور اپنی قوم کو بھی اویئر کرنا پڑے گا. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تعلیم. آج معذرت کے ساتھ ہمارے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ تعلیم میں اس طریقے کے ساتھ اگلی صفوں میں نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اور میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج 2023 کا سال شروع ہو چکا ہے, اور مجھے آج ایک بڑی خوبصورت سا ایک واٹس ایپ میسج آیا, وہ میں آپ سے شیئر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو لکھ کے آیا تھا کہ ایک پورا مقالہ اور سوچ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی, لیکن یہاں پر ایک گفتگو کا انداز دوسرا ہے. تو وہ واٹس ایپ بڑا خوبصورت آیا میرے پاس کہ برٹش کی ایک یونیورسٹی کے نوجوان کسی ٹرپ پر جاتے ہیں اور ان کا استاد بھی ساتھ ہوتا ہے, اور یہی ہیپی نیو ایئر کے دن ہوتے ہیں. تو استاد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے طلباء جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور نئے سال کے حوالے سے اپنے اپنے علاقوں کی ثقافتیں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نیا سال آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, اس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں, اس طرح کے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو استاد نے ان سب بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے تالی بجائی اور ایک سوال کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم جو ہیپی نیو ایئر جو کی مبارک دے رہے ہو, یہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو یا زمین کو دے رہے ہو؟ تو طلباء حیران ہوتے ہیں کہ زمین کو مبارکباد کس طرح دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ 365 سال کا محور گھوم کر زمین نے وہ محور پورا کیا ہے, تم نے تو نہیں پورا کیا. اور تم تو اگر اس سے سمجھتے ہو کہ تم نے اپنا سال مکمل کیا ہے تو میں اسے تمہارا سال تصور نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا استاد جی پھر ہمارا سال کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب تم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرو, اگر میں آج 50 سال کا ہوں تو یہ تو 50 سال زمین کے محور نے مکمل کیے ہیں. میں نے کیا تبدیلی کی ہے؟ میں نے تبدیلی یہ کی کہ اگر میں نے علم میں, شعور میں, آگئی میں اگر نیا قدم رکھا ہے تو پھر میری تبدیلی ہے, پھر میں نے کچھ پایا ہے. تو اس طرح کی وہ بڑی جدید گفتگو کرتا ہے. تو وہ آخر میں کہتا ہے, تمام طلباء حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے بڑی نئی فکر دی ہے. تو اس نے کہا کہ پتہ یہ فکر کس نے دی ہے؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, یہ فکر ایران کے ایک مفتی, مفکر اور فقیر نے دی ہے, اور اس کا نام عبداللہ جواد عاملی ہے. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے, لیکن وہ تو دہشت گرد ہیں. دوسرا سوال اس نے یہ داغا لڑکے نے, کہا کہ دہشت گرد ہر بندہ نہیں ہوتا, جو علم دے, جو فلسفہ دے, جو آگئی دے, وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے لوگ ابھی بھی ہیں کہ ان کی یونیورسٹیوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. اور جب تک ہماری قوم میں ایسے افراد پیدا ہوں گے, قاسم سلمان جیسے افراد پیدا ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً جس طرف آپ نے اشارہ دیا, دراصل میرے خیال سے بھی کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے, اور وہ گردش میں ہے اگر اس کو گردش میں رہنے کا حکم ہے. ہم انسان بھی بقول علامہ اقبال, تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اور مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, منزل رہواں دور بھی ہے، دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ آج اسی نقطے کے اوپر ہم جمع ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ اختتامی مراحل ہیں، لمحات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خوش آمدید بھی کہوں، مبشر میر صاحب بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور کراچی ایڈیٹرز کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور انتہائی توجہ طلب گفتگو فرمائیں گے، کچھ دقائق ان کے پاس بھی ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے میں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پروگرام میں بھی چار چاند لگاتے ہیں، اور یہاں بھی اس پہلو پہ میں چاہتا ہوں کہ نظر ڈالیں علامہ شبیر میسمی کے، دہشت گردی جب ہم گلوبل انڈیکس میں دیکھتے ہیں تو جب گلوبل ٹیررزم کی بات کی گئی، افغانستان پہ حملہ ہو، عراق پہ حملہ ہو، لیبیا، لبنان اور خود پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سازشیں، یہ سب کچھ اور اس ساری دہشت گردی کا نشانہ تو مسلمان بنے ہیں۔ اقوام عالم نے خود کو کیسے اس سے الگ اور جدا کر لیا، اور کیا اس میں ہماری کم علمی ہے؟ کیا ہم نے شعبے تدریس پہ کم توجہ دی ہے؟ یا پھر ہمارے، جیسے کہ بشپ صاحب نے فرمایا کہ آپسی تعلقات اس حد تک بگڑ گئے کہ اب ہم غلط کو غلط کہنے کی بھی ضرورت نہیں رکھتے، صحیح کو صحیح کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے۔ ہم شہید قاسم سلیمانی کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہیں ہمارے امریکہ کے ویزے نہ رک جائیں یا ہماری نوکریاں نہ چلی جائیں، کیا یہ ایک فیکٹ ہے یا پھر میرا گمان ہے؟ علامہ شبیر میسمی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کونسل جنرل جمہوریہ اسلامی ایران کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ہر مسلک ہر مکتب کے نمائندگان کو یہاں پر بٹھایا۔ یہ خود ایک بہت بڑا ہدف حاصل کرتا ہے، چاہے وہ مختلف اسلامی مسلک ہوں یا کرسچینٹی ہو، حتیٰ ہمارے سکھ برادر بھی ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ بہت اچھی کاوش ہے، میں سراہتا ہوں۔ دوسرا میرا سلام ہو شہید قاسم سلیمانی پر۔ تقریر کا موقع نہیں لیکن دل کی بات تو کہنے کا موقع ہے کہ جس نے اتحاد اور وحدت کی خوشبو کو اس طرح سے پھیلایا کہ اس کی خوشبو دشمن برداشت نہیں کر سکی، اور دشمن نے عراق کو خالی کیا، شام کو خالی کیا۔ لیکن میں صرف قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو سلام نہیں کہوں گا، میں خمینی بت شکن کو سلام کروں گا کہ جس نے آج پوری دنیا کی پولیٹیکل ڈکشنری کے الفاظ کے معنی کو تبدیل کر دیا، ہی از کمپلیٹلی چینجڈ۔ اب پولیٹیکل ڈکشنریز میں اور انسائیکلوپیڈیاز میں وہ چیزیں نہیں لکھی جاتی جو رسمی طور پر لکھی جاتی تھیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے نائب خاص حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی امیر بھی ہے، تو ہاں امیر تو موجود ہے، اطاعت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس ٹیررزم کو ایکسپلین کیا، بہت اچھی گفتگو رہی، آئی ریئلی اپریشیٹ ہر ایک کی بات کو۔ میں اگر میری بات میں کسی کی بات کی نفی ہو تو پلیز اس کو مائنڈ نہ کریں۔ پہلی چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو میڈیا اور ٹرمینالوجیز کی شرارت کو سمجھنا ہوگا۔ میڈیا جہاں بہترین کام کرتا ہے، پریس کلب کے پریسیڈنٹ کے برابر میں بیٹھ کے یہ بات کرنا خطرناک ہوتا ہے، پریس کلب میں داخلہ بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن جہاں میڈیا بہترین خدمت کر سکتا ہے وہاں میڈیا آج کیا کر رہا ہے؟ میں اپنے ملک میں میڈیا کے کھیل کو دیکھ کر تعجب کرتا ہوں۔ قوم کو ایک ایسی لائن پہ لگا دیا ہے کہ جہاں پر ایک طرف ایک گروپ ہے، دوسری طرف دوسرا۔ میڈیا کے انٹرنیشنل کھیل سے محفوظ رہی ہے، اس لیے کہ میڈیا ان طاقتوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو نظام جمہوریہ اسلامی ایران کی مار کھا چکے ہیں، اور نظام جمہوریہ اسلامی ایران اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ ہے کہ جس نے تمام مسالک کو متحد کر کر یہ بتا دیا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دشمن کو رام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اسلاموفوبیا ہو یا کچھ ٹرمینالوجیز میں نے خود بھی لکھی ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز کا ایک لفظ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ استعمال کیے جاتے ہیں، نہیں، کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے ان کا، ایک سٹینڈرڈ ہمارا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ کہاں ہوئے؟ ان کا اسٹینڈرڈ ہی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آج مسلمانوں کو کرش کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کرو. تو کوئی ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے پاس نہیں ہے, سنگل اسٹینڈرڈ ہے. مغرب کی اصطلاح اور مشرق کی اصطلاح پر بڑی خوبصورت بات ہوئی, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. مغرب اور مشرق کو الزام نہ دیں, کرسچینٹی اور مسلمانوں کی بات نہ کریں. یہ دیکھیں وہ شیطانی طاقتیں کہ جو انسانیت کے خلاف کھڑی ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اب انسانیت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں. اور مسٹر حسین نے بھی بہت اچھی طرح, حسین ہارون نے بھی بہت اچھی طرح اس کو بیان کیا. وومنس رائٹ, شہید متحری کو پڑھے, وہ بتاتے ہیں کس طرح سے وومنس رائٹ. فریڈم, فریڈم کیا ہے؟ بیوقوف بنانا انسانیت کو. یا ایل جی بی ٹی کیو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اذن گرامی, اگر آپ اپنے آپ کو میڈیا کی شیطنت سے اور ٹرمینالوجیز کے کھیلے جانے سے بچا سکتے ہیں تو 50% آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. دوسری چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ درد دل ہے, اور میرے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تو صاحب چلے گئے, لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے صاحب, میں عرض کروں, آیا اسلام نے اس طرح سے باؤنڈریز دی ہیں جس طرح سے ہم باؤنڈریز کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہمیں ان باؤنڈریز کو, گلوبل ویلیج کی بات ہو رہی ہے تو گلوبل ویلیج کا کانسیپٹ اسلام میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر غیر مسلمان, پلیز آپ مائنڈ نوٹ کیجیے گا, اگر یورپین یونین, بیکاز اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرسچینٹی, اب وہ میری کرسمس نہیں کہتے, ہیپی کرسمس ہالیڈیز کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کو وہ میری کرسمس کی ٹرمینالوجی نہیں پسند ہے. میری بات بعض لوگوں کو پسند سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, چیک کیجیے گا. اب یورپ میں میری کرسمس نہیں کہتے ہیں, ہیپی کرسمس ہالیڈیز کہتے ہیں. وائی؟ اس لیے کہ وہ ریلیجن کو نکال چکے ہیں اپنے اندر سے. تو ہم ویسٹ اور خاص کر یورپین یونین کو ایک ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, اسلامی یونین نہیں دیکھ سکتے. ایک او آئی سی بنائی ہے, وہ بھی بیچاری آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہے, کب وہ آئی سی یو سے قبرستان کی طرف. میں اگر آج 220 ارب ڈالر اپنے پاس رکھتا تو میں پوری امت کو متحد کر دیتا. میری بات پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مائنڈ اٹ. 220 بلین ڈالرز اسپینڈ آن فٹ بال, اور آپ کہتے ہیں, معذرت, بہت معذرت, کہ ہم نے اسلام کا اچھا, اسلام کی اچھی شکل بتائی. وہ پردہ اس لیے ڈالا تاکہ 220 ارب ڈالر, مسلمان بھوکا ہے, انسانیت بھوکی ہے. 220 ارب ڈالر سے پوری انسانیت کو کہاں سے کہاں پہنچایا جا سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مائیکروسافٹ والے اور دوسرے کس طرح سے اپنا انفیوژن کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں فٹ بال سے کئی گنا زیادہ اسلام کی تبلیغ 2014 سے لے کر 2022 کے اینڈ تک اس 220 ارب ڈالر کے ذریعے کی جا سکتی تھی, بشرط ہے کہ ہم نظام ولایت فقی کو سمجھیں اور ہر سسٹم سے ایک لیڈر لیں, ملا کر آگے بڑھائیں تاکہ بہتر انداز میں ٹیررزم اور اسلام و فوبیا کا مقابلہ کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. جی مسٹر نذیر عالم صاحب, ایک منٹ لینا چاہتے ہیں, شاید کوئی اگریمنٹ اس سے کرنا چاہتے ہیں یا ڈس اگریمنٹ, تو میں اپنے دوست سے کہوں گا کہ مائک ان تک پہنچا دیں. بشپ صاحب, آپ کو بالکل اجازت ہے, اور ظاہر ہے اس بزم کی رونق بھی یہی ہے. علامہ صاحب خود جا کر مائک ہینڈ اوور کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی رعایت وہ کریں.
علامہ صاحب, سوری ود ریسپیکٹ, جو آپ نے بات کی ہے نا کہ باؤنڈریز, باؤنڈری کسی نے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا, باؤنڈری آپ نے خود اپنے آپ کو خود باؤنڈ کر لیا ہے اپنی باؤنڈریز میں. گلوبل ویلیج کی بات کریں, آپ کو فل فریڈم ہے. آپ کریں کیوں باؤنڈری میں بند ہوئے ہیں, ذرا اندر تو دیکھیں کیوں باؤنڈری میں بند ہوئے ہیں, کس نے آپ کو بند کیا؟ بس میرا شارٹ یہ لگ رہا تھا.
کہہ چکے ہیں آپ, شکریہ, اللہ کا تھینک یو. اور ظاہر ہے اب میرے پاس بھی آخری کچھ دقائق رہ گئے ہیں. میں چاہوں گا, بار بار ہم میں سے بہت سے دوستوں نے میڈیا کو بہت ہی بڑا پروپیگنڈا بتایا, اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس کا ایک پہلو, مگر اب جو کام کرتا ہو میڈیا میں وہ کیسے اپنا کوئی وکیل مقرر نہ کرے. تو مبشر میر صاحب یہاں تشریف فرمائیں, اور میں ان سے چاہوں گا کہ اظہار خیال فرمائیں کہ کیا واقعی جو میڈیا ہے وہ اپنا منفی کردار اس حد تک ادا کر رہا ہے کہ ہم اس کو اب گلوبل ٹیررزم میں ایک فرد سمجھیں, فرید سمجھیں اور شامل سمجھیں.
بہت شکریہ
سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے محترم کا اور ان کا ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا, اور ایران کی کونسلیٹ کا, ایران کے خانہ فرہنگ کا, ڈائریکٹر جنرل کا اور کونسلیٹ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو کافی میں نے جو باتیں سنی ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور نیریٹو کی بات ہوئی ہے اور ویسٹ کو ہم نے الزام دیا ہے. سب سے پہلے میں بشپ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہم نے اپنے آپ کے اندر دیکھنا ہے. اگر ہم مسلم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اپنے مکاتب فکر ہیں وہ دوسرے مکتبہ فکر کو تو صاحب ایمان ہی نہیں سمجھتے, تو ہم نیریٹو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ تو نیریٹو تو بلڈ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ آپ کے اندر صاحب ایمان ہونے کی شرائط کیا ہیں. مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ کفر پر تو حکومت قائم رہ سکتی ہے یا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, ظلم پر نہیں. اس وقت مسلم سوسائٹیز ہیں جتنی یا کنٹریز ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کیا انصاف ہو رہا ہے, ظلم نہیں ہے کیا؟ آج آپ مسلم سوسائٹیز کے نوجوانوں سے پوچھیں وہ اگر مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو کہاں جانا چاہتے ہیں, کیا کسی دوسرے مسلم ملک میں جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر کون سی سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں جس کے اندر دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ دہشت گردی انہوں نے اگر ہمارے اندر انجیکٹ کی ہے تو ہم نے ان کو جا کے تو نہیں مارا, اپنے آپ کو مارا ہے. ایک ملک کے اندر پاکستان کی آج میں ابھی ایک آرٹیکل لکھ کے آیا ہوں, کل پرسوں کی جو آرمی چیف صاحب کی سپیچ ہے کراچی میں, انہوں نے کہا ہے کہ اکانومی کے علاوہ ہمیں دہشت گردی کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے. اور میں فگر دیکھ رہا تھا پاکستان میں افغانستان کی طرف سے سینکڑوں واقعات دہشت گردی کے ہو چکے. تو یہ تو ایک چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ہے. دوسری بات جو آخری میڈیا, کہ میڈیا کے اوپر ہے کہ میڈیا کی شرارتوں سے بچیں. میں ایک چیز جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سامنے جو میڈیا ہے اس وقت اور ایک ہمارے سامنے وہ جو ماضی جو گزر گیا, جو وقت گزر جاتا ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. اس دور کے حوالے میں اگر ہم جائیں ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1950 میں بھی اخبارات میں جو خبر چھپتی تھی وہ آج بھی وہی چھپتی ہے, لیکن گزرا ہوا وقت ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو آئیڈیل جرنلزم ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے خطے میں وہ کلونیل پیریڈ کا ہے, جب برطانیہ یہاں پہ مسلط تھا. اس وقت جو لوگ صحافت کے ذریعے عوام کا نقطہ نظر سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے مولانا ظفر علی خان, مولانا محمد علی جوہر, وہ ہمارے آئیڈیلز ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں مشکل وقت جو ہے وہ مارشل لاؤں کا لگتا ہے, جب ہمارے سینئر بتاتے ہیں کہ پیسٹنگ ہوئی ہوئی خبر کو اکھاڑ دیا جاتا تھا اور اسی طرح اخبار چھپتے تھے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی حکومتوں نے بھی میڈیا پہ بڑی کربس لگائی ہیں. آج کی حقیقت یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک بزنس ہے, ایک بزنس اینٹیٹیز ہیں. آپ ان سے کسی آئیڈیلزم کی توقع کم کریں. ہاں یہ بزنس ہے لیکن بزنس تو ایک ڈفرینٹ انداز کا ہے. ویسے تو حدیث پاک ہے کہ وہ سب سے بڑا تاجر وہ ہے جو اپنا مال بیچتے وقت اس کی جو عیب ہیں وہ بھی بتائے.
خوب
تو بتائیں مجھے, کیا اگر زرد صحافت ہے تو زرد بزنس نہیں ہو رہا؟
زرد بزنس بھی ہو رہا ہے. کون سا ایسا تاجر ہے جو اپنی چیز کو خوش نما کہہ کے نہیں بیچتا؟ میں خود اپنی فیملی کے ساتھ اسی صدر کی مارکیٹ میں کوئی کپڑے خریدنے گیا, وہاں پہ جو صاحبان دکانوں پہ بیٹھے تھے ان کے ماتھوں پر نمازوں کے سجدوں کے نشان تھے, لیکن ان سے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے کہا مجھے تو واپس جانا چاہیے, میں تو آپ کا حلیہ دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ آپ تو بہت صاف گو آدمی ہیں. تو لہٰذا ہم سب لوگ جو ہیں معاشرے کے اس کمرشلزم کا بھی شکار ہیں.
صحیح.
جو کمرشلزم ہے وہ آج کے دور کی حقیقت ہے, لیکن اس سے بھاگنے کی بجائے, اس کی شرارتوں سے بچنے کی بجائے اس کے ساتھ انگیج ہونے کی پالیسی اپنائیں.
صحیح.
میڈیا کے ساتھ انگیج ہونا سیکھیں اور میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سیکھیں. میڈیا کوئی خوف کی علامت نہیں ہے, بلکہ ہمارے میڈیا کے لوگوں کے لیے پاکستان ایک ڈینجرس ملک ہے. بہت بڑی ریشو میں لوگ شہید ہو چکے ہیں, ہمارے صحافی 40 سے زیادہ 10 سالوں میں شہید ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں وہ کیا بتاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ سچ لکھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سچ لکھنا اتنا مشکل نہیں جتنا سچ برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. میں آخری بات کر کے مائک واپس رکھوں گا. اشفاق احمد صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا میری ماں نے پوچھا کہ تم راتوں کو لیٹ آتے ہو, تم بن کیا رہے ہو؟
جی.
انہوں نے کہا میں ادیب بن رہا ہوں. انہوں نے کہا ادیب بن کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کتابیں لکھوں گا. انہوں نے کہا کتابوں میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ماں اس میں سچ ہوگا. ماں نے کہا جو پہلے لکھا گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں اس سے اچھا سچ لکھوں گا. تو کہتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹا اپنے بارے میں سچ لکھنا, دوسروں کے بارے میں نہیں. تو اپنے بارے میں سچ لکھنا, اپنے بارے میں سچ سننا, اپنے بارے میں سچ کہنا سب سے مشکل ہے. جب ہم یہ سیکھ جائیں گے معاشرہ اچھا ہوگا, اور ہمیں اسی ملک میں رہنے کی اور اپنے معاشروں کو ڈیولپ کرنے کی جو ہے وہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے, اور یہی ہمارا مستقبل ہے کہ ہم اپنے ایسا معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ یہاں رہنے کو ترجیح دے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ مبشر میر صاحب آپ کا, اور یقیناً یہی جملے ہیں وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں, خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں, ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراغی افلاق میں خوار زبوں, عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر, وہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ میں نہ رہوں, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اس پوری گفتگو کو سمپ کرنے کے لیے, اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ظاہر ہے اس کو آشکار کرنے کے لیے, آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا. کونسل جنرل ہیں اسلامک ریپبلک آف ایران کے جناب حسن نوریان صاحب کے یہاں تشریف لے کر آئیں اور اظہار خیال فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین. ڈسٹنگوشڈ اسپیکرز اینڈ اسکالرز, ریسپیکٹڈ جرنلسٹس اینڈ پرومیننٹ اسپیکرز ان ریلیجیس افیئرز, ڈیئر گیسٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. First of all, I would like to express my sincere appreciations for accepting our invitation. It's an immense pleasure for us to having you in this seminar, which is the most important challenge of the Islamic world, and in particular is the need of our in the entire region. There is no doubt that during the last few decades, the people of Islamic countries, including Afghanistan, Palestine, Yemen, Iran, Pakistan, Iraq, Syria, and many other countries, have been the main victims of terrorism, extremism, and sectarianism. We are very unfortunate that in the recent century, the image of Islam, which is the beloved Prophet, peace be upon him, described as the religion of mercy and kindness, has been severely tarnished due to the spreading of terrorism among the Muslim countries and fomentation of the Islamophobia by the Westerners. To find the reasons for a high volume of negative propaganda against Islam, it is necessary to know that there is some predictions that the population of Muslim in the world is increasing due to the two main reasons, like the tendency of youth towards Islam and the increase of fertility rate among Muslim families. And as a result, in the near future, we will witness that the followers of Islam will account as the first in the entire world. It is obvious that the detractors of the merciful Islam have implemented various methods to prevent growth of it by using Islamophobia and introducing Islam as a violent, cruel, and ineffective religion. They have established extremist sects in the name of Islamic movements such as ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, Jaysh al-Ad, and many other, aiming to destroy the image of true and pure Islam. Therefore, it is our duty to fulfill our religious and social responsibilities towards Islam by enlightening the facts, correctly introducing the teachings of Islam, propagating the Prophet's traditions, rejecting extremism, negation of terrorism, and forming regional entities to fight against all these seditions and conspiracies. In this regard, it's the right place to pay tribute to Shahid Lieutenant General Haj Qasem Soleimani, who was martyred on his way to defend the territory of Islamic countries 3 years ago on the same day by the world's biggest terrorist and killer of innocent people in the region. According to the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran, on the issue of martyrdom of Shahid Soleimani, we witnessed one of the most obvious acts of terrorism at the hands of the vilest American president. I just conclude my speech by saying that in the days when the brutal Daesh army attacked the homes of the Muslim people in Iraq and Syria and killed their men in the most horrible way and enslaved their girls and women, this was the martyr Shahid Soleimani who bravely eliminated this barbaric movement and was able to drive this criminal group out of the territory of Iraq and Syria. We emphasize once again that the fight against Islamophobia and terrorism requires a collective and regional cooperation, and the most important requisite for this strategy is to maintain unity among Muslims, to be vigilant against the seditions of enemies, and to properly propagate the teachings of Islam. Thank you for all of dear guests for your support and prayers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. متشکرم از همه شما عزیزان. یک یادداشتی دارن، ظاهرا یکی از خانم ها تصویری از سردار سلیمانی رو نقاشی کرده. جان اگر آماده است سری بیارن که بریم برای ادامه مراسم. جان 2 دقیقه حالا زحمت کشیدن. آماده است آیه علامه احمد اقبال و آقای میسمی، شما زحمت بکشید تقدیم کنن عکس شهید سردار سلیمانی رو. صلواتي بفرس اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
میں ایک بار پھر سے تمام آنے والے مہمانوں کا شکر گزار ہوں اور یقیناً اب اخلاقاً محبتاً یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ باہر شائعے کا اہتمام ہے, تو میں مہمانوں سے گزارش کروں گا آپ کا شکریہ کہتے ہوئے کہ سب سے پہلے اسٹیج پہ موجود مہمان باہر کی جانب تشریف لے جائیے اور جو عشائیہ ہے اس سے لطف اندوز ہوئی ہے, اس کے بعد ہم سارے دوست باہر چلے جائیں گے. شکریہ آپ کا, خدا تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.